ماشي كرسي يا عبد الله، كرسي لي ماشي ماشي بسم الله خدي.
جو حضرات نماز سے فارغ ہو چکے ہیں، گزارش ہے کہ ممبر کے قریب تشریف لے آئیں. جی حسب معمول ہماری ہر دینی مجلس وہ اللہ کے پاکیزہ بابرکت مقدس کلام مجید کی تلاوت سے ہوتی ہے. آج کی اس مجلس کے آغاز کے لیے میں ہمارے امام صاحب مولانا عبداللہ صاحب کے صاحبزادے حافظ معاذ سلمہ کو دعوت دیتا ہوں. ماشاءاللہ حافظ قرآن بھی ہو گئے اور ابھی وہ اس سال ہماری ناس پبلک اسکول میں دسویں کا امتحان کی تیاری بھی کر رہے ہیں. میں ان کو آواز دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور قرآن مجید کی تلاوت سے مجلس کا آغاز فرمائیں.
قریب قریب آ جائیں، جو حضرات ادھر ادھر بیٹھے ہیں دشواری نہ ہو تو آگے آ جائیں.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه، إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم من دونه من وال. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال، ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. صدق اللہ العظیم.
ماشاءاللہ احسنت، بہت شاندار، اللہ نے حسن صوت عطا فرمایا، والد کی طرح انہوں نے بھی قرآن مجید بڑا اچھا اور بڑا پیارا پڑھا. اللہ اور برکت عطا فرمائے. جو حضرات پیچھے بیٹھے ہیں وہ آگے آ جائیں, اگر کسی کو عذر نہ ہو تو آگے آ جائیں. مجلس کے بھی آداب ہیں کہ تھوڑا قریب قریب کر بیٹھیں. ابھی کووڈ کے کوئی پروٹوکالس نہیں ہیں, جڑ جڑ کر مل کر آرام سے بیٹھ سکتے ہیں. جیسے ابھی ہمارے امام صاحب نے اعلان کیا, حضرت مولانا میرے استاد محترم اور دار العلوم ندوۃ العلماء کے مائے ناز استاد تفسیر و حدیث, ہمارے بڑوں کے منظور نظر, ہمارے سارے اکابر کی نگاہیں آپ پر تھی. آپ کی طالب علم کے زمانے سے ہی بڑوں کے بڑے شفقتیں آپ کے ساتھ رہیں. اسی کا یہ اثر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی بات میں, آپ کے زبان میں بڑی تاثیر رکھی ہے, اور آپ جب بات کرتے ہیں بڑی سلاست کے ساتھ, بڑی روانی کے ساتھ بات کو بڑی گہرائی کے ساتھ پیش کرتے ہیں. یہ بہت کم لوگوں میں یہ خوبی پائی جاتی ہے. یہ اللہ کا انعام ہے, بڑوں کی بزرگوں کی توجہات کا نتیجہ ہے. امام صاحب نے جیسے کہا کہ آج کا یہ عنوان تحریک آزادی میں مسلمانوں کا جو کردار ہے, اس عنوان پر حضرت ضرور بولیں گے. جب جب بھی اگست کا مہینہ آتا ہے تو مسلمانوں کے دلوں میں ایک بات ضرور پیدا ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے کہ اس ملک کی آزادی اسی مہینے میں ہوئی ہے, اور اس ملک کی آزادی میں مسلمانوں نے چھوٹا موٹا نہیں بلکہ بہت بڑا رول ادا کیا ہے. بدقسمتی سے ہم مسلمان بھی ہمارے اکابر کی قربانیوں کو کم جانتے ہیں, اسی لیے ہم لوگوں نے یہ سوچا کہ حضرت کی موجودگی کو غنیمت سمجھتے ہوئے کہ آج کے عنوان میں یہی بات رکھی جائے, اور حضرت والا دامت برکاتہم اس پر اپنے بے شمار اور بے انتہا تجربات کی روشنی میں ہمیں مسلمانوں کی, بالخصوص علماء اکرام کی جو ابتدائی تحریک آزادی شروع ہوئی ہے اس میں مسلمانوں نے جو رول ادا کیا ہے, اس عنوان پر حضرت والا انشاءاللہ بیان فرمائیں گے. میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ حضرت سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنی نصیحتوں سے ہم سب کو مستفید فرمائیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا, من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له, ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. أما بعد, قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم, ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها عليكم حتى يغيروا ما بأنفسهم, وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. صدق الله العظيم. حاضرین مجلس, یہ میری خوش قسمتی ہے کہ فریدر ٹاؤن کی اس مسجد میں جب بھی میں بنگلور حاضر ہوتا ہوں, ایک خطاب کا نظم ہمارے رفیق دوست مولانا شبیر صاحب ندوی بے اسرار مقرر فرماتے ہیں. لہذا ہم مشکور ہیں ان کے بھی, اور مشکور ہیں انتظامیہ کے بھی, کہ وہ اس کا موقع فراہم کرتی ہے. حضرات, آج جو ابھی اعلان ہوا کہ تحریک آزادی میں مسلمانوں کا کردار, یہ بہت اہم موضوع ہے اور بہت مناسب وقت پہ اس موضوع پہ ہندوستان کے طول و عرض میں, خصوصاً مدارس میں اور امتیازی طور پر بڑے مدارس میں جن کی تعلیمی قیادت, روحانی امامت اور ایمانی پیشوائی کے ہم سب تسلیم کرنے والے ہیں, وہاں اس موضوع پہ خاص طور سے گفتگو کی جاتی ہے تاکہ آنے والی نسلیں اس سے واقف ہوں کہ جس ملک کے اندر وہ ہیں اس ملک کے اندر ان کی حصولیابی کیا رہی ہے ماضی میں, اور حال میں کس دور سے وہ گزر رہے ہیں, اور مستقبل میں ان کے لیے کیا کیا مواقع ہو سکتے ہیں, اور کیا کیا اندیشے ہیں, کیا کیا خطرات ہیں. ایک زندہ قوم اس کا جائزہ لیتی رہتی ہے اور اسی کے مطابق وہ فیصلہ کرتی ہے, منصوبے بناتی ہے, اس لیے کہ بغیر منصوبے کے کوئی کام مکمل نہیں ہوتا ہے, اور بغیر سنجیدگی و متانت کے کسی کام میں گہرائی و گہرائی پیدا نہیں ہوتی ہے. اللہ رب العزت نے بھی شاید اسی طرف اشرف المخلوقات کو متوجہ کرنے کے لیے قرآن پاک میں بارہا یہ فرمایا کہ آسمان و زمین کو اللہ نے 6 روز میں پیدا کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کن فیکون سے متصف ہے, وہ جس کو چاہے ذرا سا اشارہ کرے وجود میں آ جائے, اور جسے چاہے اس کا وجود سکنڈوں میں مٹ کر خاک میں مل جائے. آسمان و زمین کی اس کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں ہے. وہ آسمان جس کا مادہ اللہ کے نزدیک دھوئیں کا ہے, ہوئیہ دخان, اور زمین جس کا مادہ اللہ کے نزدیک جو ہے وہ مٹی کا ہے. ظاہر ہے کہ جس نے مادہ کو پیدا کیا ہے اس کی وجودی شکل و صورت کو جی اس نے بنایا ہے, وہ مصور بھی ہے, وہ خلاق بھی ہے, وہ باری بھی ہے, اور وہ وجود بخشنے والا بھی ہے. بلکہ سارے جہاں کی ساری انرجیاں اور طاقتیں اللہ رب العزت نے اس کے اندر رکھی ہیں, اور اس میں ایسی برکتیں بھر دی ہیں کہ وہ اسے استعمال کرتے رہیے قیامت تک, انشاءاللہ اس میں کوئی کمی نہیں آئے گی. خواہ پانی کی شکل میں ہو, سونے کی شکل میں ہو, چاندی کی شکل میں ہو, کوئلے کی شکل میں ہو, ڈیزل اور پیٹرول کی شکل میں ہو, یا اور دوسری دھاتیں اور دوسری چیزیں جو اس کے اندر اللہ نے رکھی ہیں, جس کی طرف اشارہ اس معبود برحق نے فرمایا, قل ائنکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین وتجعلون له اندادا ذلک رب العالمین وجعل فیها رواسی من فوقها وبارک فیها وقدرها فی 4 ایام سواء للسائلين ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا وكرها قالت اتينا طائعين فقدهن 7 سماوات في يومين. الله تبارك وتعالى نے ساری تفصیلات بیان کی اس لیے تاکہ انسان پر یہ ظاہر ہو جائے کہ اللہ رب العزت نے تمہیں آزادی کی سوغات عطا فرمائی ہے. تمہیں عطیات ربانی میں سب سے زیادہ قیمتی شے عقل و خرد, ہوش و حواس اور شعور و وجدان کی دولت کے ساتھ ساتھ اس نے آزادی کی فضا تمہیں تمہارے لیے فراہم کی ہے. تمہیں دسترس دی ہے کہ زمین پر, آسمان پر, فضاؤں پر, چاند پر, ستاروں پر, سورج پہ, دریاؤں پہ اور سمندروں پہ تم کمندے ڈال کر کے ان سے اپنا کام لے سکو, اسے مسخر کر سکو. اللہ نے تمہارے لیے مسخر کیا ہے. تو آزادی کی سوغات کے ذریعے اللہ رب العزت نے فائدہ اٹھانے کے لیے ہمیں عزم دیا, ارادہ دیا, ہمیں جو ہے سوجھ بوجھ عطا فرمائی, ہنر سے اس نے ہمیں متصف کیا, اور اس کے ساتھ ساتھ حوصلہ اور سلیقے کی دولت سے اس نے مالا مال کیا. لہذا یہ اللہ رب العزت کا بڑا فضل ہے جو اس نے ہم پہ کیا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ دنیا کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ دو طبقے ہمیشہ رہے ہیں, ایک وہ طبقہ ہے جو حاکم کہلایا اور دوسرا طبقہ وہ ہے جو محکوم کہلایا ہے. ایک طبقہ وہ ہے جو آزاد اور آزادی کے ساتھ زندگی گزارنے والا ہے, اور ایک طبقہ وہ ہے جو مملوکیت اور غلامی کے ساتھ زندگی گزارنے والا ہے. یہ سلسلہ دراز ہوتا رہا, دراز ہوتا رہا, دراز ہوتا رہا, بلکہ یہ اتنا بڑھا کہ گویا یہ ایک طرح سے ریت و رواج اور ایک طرح سے انسانی زندگی کا ایک سمبل اور سلوگن بن کر کے سامنے آیا کہ ایک اشراف کا طبقہ اور ایک پسماندہ, ایک گرا ہوا طبقہ, یہ دو طبقے دنیا کے اندر ہو گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے مبعوث فرمایا, اور جب ایران فتح ہوا یا ایران کے فتح ہونے سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ حضرت ربیعی ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کو جب رستم کے دربار میں بھیجا گیا تو اس نے رستم نے ان سے پوچھا کہ تم کیوں آئے ہو, کون سی چیز تمہیں یہاں لے آئی ہے, تم تو صحرا اور ریگستانی علاقے کے رہنے والے, یہاں کیوں آئے, کیا کرنے آئے ہو؟ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم تمہارے سونے اور چاندی کے محلات لینے کے لیے آئے ہیں, زیورات لینے کے لیے آئے ہیں, تمہارے مقام و مرتبہ جو تمہیں حاصل ہے اس سے تم کو محروم کرنے کے لیے آئے ہیں, یہ نہیں فرمایا. بلکہ انہوں نے جو بات کہی وہ عجیب و غریب بات تھی, وہ بات یہ تھی کہ لنخرج من عبادۃ العباد الى عبادۃ اللہ وحدہ, ہم تو آئے ہیں اس لیے تاکہ انسانوں کو انسانی کی غلامی سے نکال کر کے اللہ کی عبادت اور اللہ کی غلامی میں لے جانے کے لیے آیا ہے. اور من جوہر الادیان الى عدل الاسلام, مذاہب کے کی ظلم و زیادتی سے, مذاہب کے جور و جفا سے اسلام کے عدل و انصاف کے سلسبیل تک پہنچا کر کے انسانیت کی پیاس کو بجھانے کے لیے ہم حاضر ہوئے. کیسا محتم بشان جواب تھا. تو آزادی انسان کی لیے بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ رب العزت نے ہمیں دی ہے. تو آزادی اور غلامی دو چیزیں ہیں. ہمارا ملک جہاں پر اللہ رب العزت نے 100 سال تک نہیں, 800 سال تک اس کو توحید کے نغمے سے آشنا کرانے کے لیے محمد بن قاسم ثقفی کو اللہ رب العزت نے یہاں بھیجا تھا, جہاں ظلم و زیادتی کے نام پہ وہ آئے تھے. جب راجہ داہر کی مملکت کے اندر کئی جہازوں کو لوٹ لیا گیا تھا, ایک خاتون نے آ حجاج یا عبد الملک کا نعرہ لگایا, کون ہے جو پرسان حال, یہ آواز پہنچی خلافت کے ایوان تک, تو حجاج میر یوسف ثقفی نے یہ طے کیا کہ یہاں پر فوج بھیجی جائے. محمد بن قاسم ثقفی ایک فوج کے ساتھ سب سے پہلے ہندوستان کی سرزمین میں اترنے والے, اور انہوں نے راجہ داہر سے جنگ کی, اسے شکست ہوئی, وہ قتل ہوا, اور اس کے بعد پھر اسلام کا یہ کارواں آگے بڑھتا چلا گیا, اور بڑے بڑے بادشاہ اور بڑی بڑی فوجیں یہاں آئیں, اور یہاں تک کہ 800 سال تک, اور آخری دور میں مغل تاجدار بہادر شاہ ظفر پر جا کر کے اس کا اختتام ہوتا ہے. حضرات, درمیان میں انگریز آئے, انگریز 1600 میں یہاں پر آتے ہیں, اس وقت جہانگیر کی حکومت تھی. جہانگیر بیمار تھا, بہت شدید بیمار ہوا, علاج معالجے سے فائدہ نہیں ہو رہا تھا. کسی نے کہا کہ کچھ کے علاقے میں, رن کچھ کے علاقے میں ایک طبیب آیا ہوا ہے, اور وہ طبیب بڑا ماہر ہے, اس کے علاج سے فائدہ ہوتا ہے, لہذا جہانگیر کے حکم سے اس طبیب کو لایا گیا. وہ طبیب مسیحی تھا, عیسائی طبیب تھا, وہ آیا, اس نے علاج کیا اور جہانگیر کو شفا ہوئی. جہانگیر نے اس سے کہا کہ تمہیں کیا چاہیے, تمہیں کیا چاہیے؟ اس حکیم نے, اس طبیب نے یہ نہیں کہا کہ مجھے ایک قطع اراضی دے دی جائے, یا مجھے یہاں پر کوئی طبیہ کالج بنا دیا جائے اور ہم اس میں اپنے فن کا مظاہرہ کریں. انگریز اپنی قوم کا وفادار ہوتا ہے, وہ جہاں بھی گیا اس نے اپنے قوم کو سامنے رکھا, لہذا اس نے کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری قوم کے لوگ یہاں آزادانہ طور پر اس ملک کے اندر آ کر کے تجارت کریں. آپ اس کا پرمیشن اس کا پرمیشن دے دیجئے, لائسنس دے دیجئے. چونکہ بادشاہ متاثر تھا اس نے اجازت دے دی, اور صرف اجازت ہی نہیں دی بلکہ باقاعدہ ان کے قیام کے لیے لکھنؤ میں ایک محلہ ان کے لیے وقف کر دیا, جہاں وہ آ کر کے آباد ہوئے وہاں رہے. اس محلے کا نام ہی لکھنؤ میں فرنگی محل پڑ گیا, اس محلے کا نام ہی فرنگی محل پڑ گیا. وہاں وہ رہنے لگے اور صرف علاج معالجہ ہی نہیں بلکہ ساتھ ساتھ سیاسی طور پر بھی وہ اپنی اہمیت بتانے کے لیے کوششیں کرنے لگے. اورنگزیب عالمگیر کا جب زمانہ آیا, یعنی جہانگیر کے بعد شاہجہاں کا دور آیا, شاہجہاں کے دور کے بعد اورنگزیب عالمگیر کا دور آیا, تو اورنگزیب عالمگیر کو یہ احساس ہوا کہ یہ ایسے نہیں ہیں, یہ خطرات ان کے ساتھ ساتھ ہیں. لہذا اس نے حکم دیا کہ فتاوی ہندیہ کے جو اراکین تھے جنہوں نے مرتب کرنے میں بڑا حصہ لیا تھا, اس میں حضرت نظام الدین فرنگی محلی بھی تھے, اس میں شریک تھے, لہذا ان کو فرنگی محلیوں سے فرنگیوں سے آزاد کرا کر کے اس علاقے سے وہ پورا ان کے حوالے کیا گیا. انہوں نے وہاں پر درس نظامیہ مدرسہ نظامیہ قائم کیا, اور ان کا خاندان وہاں جو ہے بودباش اختیار کیا. یہ سلسلہ چلتا رہا اور 1757 عیسوی میں سب سے پہلے انگریزوں سے جو نبرد آزمائی ہوئی, مقابلہ ہوا, وہ بنگال کا نواب سراج الدولہ ہے. سراج الدولہ کو جب اس کے ماموں نے اللہ وردی نے تخت و تاج سپرد کر رہا تھا, تو اس وقت اس نے کہا کہ دیکھو ایک بات میں تم سے کہتا ہوں, وہ یہ کہ یہ جو انگریز آئے ہوئے ہیں ایسٹ انڈیا کمپنی نے انہیں قائم کی ہے کلکتے میں, تو تم ان سے ہوشیار رہنا, ان کو کسی بھی طور پہ دخیل نہ ہونے دینا. یہ اس نے اس کو نصیحت کی, لیکن انگریز اپنی چال بازی کے ذریعے اپنی فوج یہیں کے لوگوں سے تیار کرتے رہے اور قیادت خود وہ کرتے تھے. نتیجہ ہے کہ سب سے پہلی جنگ جو ہندوستان کی سرزمین میں انگریزوں سے ہوئی ہے وہ نواب سراج الدولہ بنگال مرشد آباد کے رہنے والے تھے. اور بنگال سے مراد اس وقت صرف یہ بنگال نہیں, ویسٹ بنگال نہیں ہے, بلکہ بنگال سے مراد جو آج بنگلہ دیش ہے, جو آسام ہے, یہ سارے علاقے بنگال میں شمار کیے جاتے تھے. اتنی بڑی سلطنت تھی نواب سراج الدولہ کی, اور جنگ ہوئی, لیکن اس جنگ کے اندر پاسا تو بلند رہا, لیکن پھر انہوں نے تیاری کی اور ایک متحدہ طاقت, بکسر کی جنگ جو ہوئی ہے جس میں اودھ کی کے حکمراں بھی شامل تھے اور دلی کے حکمرانی بھی اس میں شامل تھی اور نواب سراج الدولہ بھی اس میں شامل تھے, تو شجاع الدولہ, سراج الدولہ اور وہاں عالم شاہ عالم ثانی جو ہیں وہ دلی, یہ تینوں متحدہ طور پر جنگ ہوئی بکسر کے اندر, لیکن وہاں شکست ہوئی متحدہ محاذ کو اور انگریز پورے بنگال پر, اڑیسہ پر, آسام پر قابض ہو گئے. تو پہلی جنگ جس میں ہزاروں مسلمانوں نے شہادت حاصل کی, جن کا خون بہا انگریزوں کے سیلاب کو روکنے کے لیے, وہ مسلمانوں سے ہوئی ہے, اور مسلمانوں نے اس دھرتی کو ان کے ناپاک قدموں سے بچانے کے لیے اپنا سب کچھ لٹا دیا ہے, لیکن کچھ اپنوں ہی کی غداری سے, اپنوں ہی کی جو ہے وہ چیزیں سے بہت سی چیزیں ہیں, بہت سے مقاصد پر ہمیں ناکامی ہوتی رہی ہے. اس وقت بھی میر جعفر از بنگال و میر صادق از دکن, ننگے دین ننگے اسلام ننگے وطن جو صاف کہا گیا ہے, وہ ایک حقیقت ہے جس کا کوئی انکار نہیں کیا جا سکتا ہے. 1757 سے گویا جنگ آزادی کی ابتدا ہوتی ہے, اور پھر یہ دکن میں 1799 میں حضرت سلطان ٹیپو شہید شیر میسور انہوں نے سامنا کیا, اور انہوں نے شکست بھی تھی انگریزوں کو, اور انہیں یہ خیال ہوا کہ اب ہم کامیاب نہیں ہو سکتے, تو انہوں نے یہاں کے بہت سے ایسے نوابین کو ملا لیا جنہوں نے ان کا ساتھ دیا, شیر میسور کا ساتھ نہیں دیا, اور بالآخر ان کو 1799 میں شکست ہوئی، شہادت ہوئی، اور جنرل ہارس نے ان کی لاش پہ کھڑے ہو کر کے یہ کہا تھا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے، آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ لہذا یہ دوسری جنگ تھی جو عظیم پیمانے پر ہوئی اور جس میں ہزاروں افراد کام آئے اور بڑی تعداد میں مسلمان شہید کیے گئے۔ یہ جنگ ہندوستان کی آزادی کے لیے تھی، اس کو غلامی سے بچانے کے لیے تھی کہ سات سمندر پار سے آنے والے اس پر قابض ہوں گے اور ہم داس اور غلام بنائے جائیں گے۔ اور غلامی ایسی چیز ہے جو عزم و ارادے کو پامال کر دیتی ہے، غلامی ایسی چیز ہے جو سلیقے سے انسان زندگی گزارنے سے رہ جاتا ہے، پیچھے رہ جاتا ہے، حوصلہ مندی اس کی ختم ہو جاتی ہے اور جور و جفا کا وہ رسیا بن جاتا ہے، ظلم و زیادتی اس کے خمیر میں داخل ہو جاتی ہے اور اسی پر وہ اکتفا کرتا چلا جاتا ہے، نسلیں برباد اور حالات کی سنگینی اور بحران سے دوچار ہوتا رہتا ہے۔ 1799 کے بعد یہ بڑھتے چلے گئے اور یہاں تک کہ 1857 میں ایک متحدہ کوشش کی گئی جس میں مسلمانوں کے ساتھ ہندوؤں نے بھی شرکت کی، اور قریب تھا کہ انگریزوں کو شکست ہوتی، لیکن وہاں بھی وہی آزمائش سامنے آئی جس میں بہت سے لوگوں نے، یا بہت سے ایسے جن پر اعتماد کیا گیا تھا، انہوں نے ساتھ نہیں دیا اور بہادر شاہ ظفر کی جو آخری تاجدار تھے مغل کے، ان کے سامنے ان کے دو صاحبزادوں کی گردن کاٹ کر کے شہید کر کے، اور ایک خاصے کے طور پر صبح جس طرح ناشتہ پیش کیا جاتا ہے اور وہ پیش کیا گیا بہادر شاہ ظفر پہ کے سامنے، اور ان کے لیے جلاوطنی کا فیصلہ کیا گیا اور ہزاروں ہزار مسلمانوں کو، علماء کو شہید کیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ میرٹھ سے لے کر کے اور دلی تک کوئی درخت، شاہجہاں پور سے لے کر کے اور دلی تک کوئی درخت سڑک کے کنارے باقی نہیں تھا جس میں کسی عالم کی، کسی مسلمان کی جسم کو پھانسی کے طور پر لٹکا ہوا نہ دیکھا جائے۔ دلی کے اندر سخت حالات پیدا کیے گئے، 50,000 علماء کو قتل کیا گیا۔ یہی نہیں بلکہ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو فتویٰ آیا ہے، پہلا فتویٰ تھا کسی بڑے عالم کی طرف سے، کسی رشی منی کی طرف سے نہیں آیا تھا، کسی مٹھ کی پجاری کی طرف سے نہیں آیا تھا، یہ پہلا فتویٰ تھا جو عوام الناس کے سامنے آیا تھا کہ ہندوستان دار الحرب ہے، لہذا اب جہاد کرنا ہے۔ مسلمان اٹھ کھڑے ہوئے، علماء پیش پیش تھے، علماء کو پکڑ کر کے اور جامع مسجد کے پیچھے کے حصے میں لے جا کر کے آگ جل رہی تھی، انگارے جب تیار ہو جاتے تو عالم کو لایا جاتا اور اس پر اس کو لٹا دیا جاتا تھا، اس کے جسم سے باس ایسی ہوتی جیسے کہ وہ کباب جیسے گوشت بھونا جا رہا۔ ان سے کہا جاتا ہے کہ اس کو تم مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو، جو ہم کہتے ہیں اس کو مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ اس کے لیے وہ تیار نہیں ہوتے تھے، سامنے جلتی ہوئی لاشیں نظر آ رہی تھی اور وہ اس کے لیے تیار، اس لیے کہ وہ امین تھے اس امانت کے، وہ امین تھے اس عزم و ارادے کے، وہ امین تھے اس جوہر کے، اس امین تھے اس ایمان کے جس ایمان کی بنیاد پر حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب پکڑا گیا، عیسائی بادشاہ نے پکڑا تھا اور اس نے کہا تھا کہ اگر تم عیسائیت قبول کر لو تو ہم تمہیں دو انعام دیں گے، اگر تم عیسائیت قبول کر تو ہم دو انعامات تم کو دیں گے، پہلا انعام تو یہ دیں گے کہ آدھی سلطنت تمہیں دے دیں گے، اور دوسرا انعام ہم یہ دیں گے کہ اپنی بیٹی سے تمہاری شادی کر دیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ نے کہا یہ میں نہیں کر سکتا، میں اسلام نہیں چھوڑ سکتا، اسلام نہیں چھوڑ سکتا، اسلام ایسی دولت ہے جس پر ساری دولتیں قربان، ایک فرد کا ایمان اتنا قیمتی ہے، اتنا قیمتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به اولئك لهم عذاب اليم وما لهم من ناصرين، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور کفر کی حالت ہی میں ان کی موت واقع ہوئی. قیامت کے دن اپنے آپ کو ایک فرد کو بچانے کے لیے دروئے زمین کے برابر سونا پیش کر کے اپنے آپ کو بچانا چاہیں گے تو اللہ قبول نہیں کرے. اتنا سونا کس کے پاس ہے؟ بلکہ دوسری جگہ فرمایا للذین استجابوا لربهم الحسنى والذین لم يستجیبوا له لو ان لهم ما فی الارض جميعا ومثله معه لافتدوا به اولئک لهم سوء الحساب وما باهم جهنم وبئس المهاد. جنہوں نے اپنے رب کی بات مان لی ان کے لیے حسنا ہے. ان کے لیے حسنا ہے. حسنا کیا ہے؟ حسنا وہ گرین کارڈ ہے جس کے ذریعے انسان سیدھے جنت میں جائے گا. ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک عنها مبعدون لا يسمعون حسیسها وهم فی مشتت انفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الاکبر وتتلقاهم الملائکة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. لہذا حسنا ان کے لیے. اور جنہوں نے نہیں قبول کیا اپنے رب کی بات کو تو اگر قیامت کے دن گلوب کے برابر سونا اور اتنا اور سونا ایک آدمی پیش کرے کہ ہم کو بچا لیجئے ہمیں جہنم میں نہ ڈالیے اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائیں گے تو ایمان کتنا قیمتی ہے. تو عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں یہ قبول نہیں. اس نے کہا کہ کڑاہا لے آؤ تیل ڈالو کھولاؤ اور اس میں ان کو جھونک دو. کڑاہا لایا گیا اس میں تیل ڈالا گیا. جب ابلنے لگا تیل تو ایک مسلمان قیدی کو پکڑ کے اس میں ڈال دیا گیا. سیکنڈوں میں ظاہر ہے وہ شہید ہو گئے. کہا یہی حشر تمہارا بھی ہونے والا ہے اب قبول کر لو. انہوں نے کہا مجھے قبول نہیں ہے. اس نے کہا ان کو تختے دار پہ لٹکا دو اور انہیں تیر مارو. تیر اس طرح مارنا اپنے لوگوں سے کہا کہ یہ دہشت زدہ ہو جائے. تیر ان کو نہ لگے ادھر لگے ادھر لگے اوپر لگے نیچے لگے تاکہ دہشت زدہ ہو کر کے ہماری بات مان لے. آج بھی یہی ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ دہشت زدہ ہو کر کے ہماری بات یہ مان لے ایمان سے تائب ہو جائیں ایمان کو چھوڑ دیں. لیکن جب اتارا گیا ان کو کہا کہ اب تو عقل آ گئی ہوگی. انہوں نے کہا کہ عقل تو آئی گئی عقل تو اللہ نے دی ہے تبھی تو میں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں تمہاری بات. عقل نہ ہوتی تو قبول کر لیتے. اس نے کہا ان کو کڑاہی میں ڈال دو. کڑاہی کی طرف لے جایا جانے لگا. سوچئے کیا کیا جذبہ تھا کیا ایمان تھا کتنا یقین تھا اللہ کی ذات کتنا یقین تھا آخرت پہ کیسا تھا. اور جانے لگے آنکھوں میں آنسو ہے رونے لگے. بادشاہ نے سمجھا کہ شاید اب قبول کر لیں. بلایا کہا تم رو رہے ہو سمجھ میں آ گئے؟ انہوں نے کہا مجھے رونا اس پہ نہیں آ رہا ہے مجھے رونا اس پہ آ رہا ہے کہ ایک ہی جان ہے اور ایمان کی بنیاد پر مجھے اس کڑاہے میں ڈالا جا رہا ہے. کاش جتنے روئے میرے جسم میں ہیں اتنی زندگی ہم کو ملتی اور اس ایمان کی بقا کے لیے اتنی دفعہ مجھے کڑاہے میں ڈالا جاتا تو میرے لیے خوشی کی بات تھی. کیسا ایمان. تو انگریزوں نے ظلم و زیادتی کی حد کر دی. جہاں ٹوپی نظر آتی داڑھی نظر آتی اسے فوراً جو شوٹ کر دیا جاتا تھا. اور کوشش یہ کی گئی کوئی بااثر مسلمان باقی نہ رہنے پائے. مدارس بند کر دیے گئے خانقاہوں میں تالے ڈال دیے گئے بڑے بوڑھے لوگوں پر زیادتیاں کی گئیں عورتوں پر طرح طرح کے مظالم کیے گئے. یہ ساری چیزیں اس لیے ہوتی رہیں تاکہ مسلمان اتنا دب جائے اس لیے کہ حکومت مسلمانوں سے لی تھی انہوں نے. لہذا انہوں نے سب کچھ کیا لیکن اللہ کا فیصلہ تھا کہ 1857 کے بعد پھر یہ قوم اٹھی. لیکن اس قوم نے اپنے برادران وطن کو بھی ساتھ لے کر کے جد و جہد کرنے کا فیصلہ کیا. اور سن 1919 میں جب خلافت کا عروج شروع ہوا تو گاندھی جی کرم چند گاندھی جی کو اس میں شامل کیا گیا اور دوسرے ہندوؤں کو بھی شامل کیا گیا اور ایک متحدہ طور پر انگریزوں کے خلاف مہادارائی ہونے لگی. یہ ملک جس کو سنوارا اور بنایا تھا مسلمانوں نے. لال قلعہ یہاں دیا انہوں نے فتح پور سیکری کو دیا انہوں نے تاج محل اس کو دیا انہوں نے قطب مینار دیا انہوں نے اور تاریخی مساجد اور تاریخی مدارس یہاں پیدا بنائے انہوں نے اور تشتری جہاں نہیں تھی پتے میں کھانے والے تھے تشتریاں تھیں, لباس نہیں تھا, عورتیں برہنہ رہتی تھیں صرف ایک چٹ باندھ کر کے. انہوں نے ان کو لباس دیا, ان کے تعلیم کے مراکز قائم کیے. لیکن جب متحدہ طور پہ کوشش ہوئی اور کامیابی بڑھتی چلی گئی, یہاں تک کہ سن 1947, سن 1799 سے, سن 1757 سے جو کوشش شروع ہوئی تھی وہ جدوجہد ہوتے 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 سن 1947 کی 14ویں اور 15ویں شب میں آ کر کے اس کا اختتام ہوتا ہے اور آزادی کا اعلان کیا جاتا ہے. یہ ہے 15 اگست کے ایک اجمالی تاریخ, ایک طویل سرفروشانہ تاریخ, ایک طویل قربانیوں کی تاریخ ہے, ایک طویل ایثار کی تاریخ ہے, ایک طویل جد و جہد کی تاریخ ہے, ایک طویل اس زمین کو ناپاک قوتوں سے بچانے اور اس سے محفوظ رکھنے کی تاریخ ہے, تاکہ یہاں پر نغمہ لا الہ الا اللہ بلند ہو, محبت کے ساتھ لوگ رہیں اور پہلے سے محبت کے ساتھ رہتے تھے, ایک دوسرے کے ساتھ رہتے تھے. یہی وجہ ہے کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب اکبر کی طرف سے رانا پرتاپ سے جب جنگ ہوئی ہے تو اکبر کا جو سپہ سالار تھا وہ مان سنگھ تھا, اور رانا پرتاپ کا جو سپہ سالار تھا وہ عبد الحکیم خان تھے. ان کا سپہ سالار مسلمان تھا, ان کا سپہ سالار غیر مسلم تھا. یہاں کوئی تفریق نہیں تھی اس زمانے میں, حکومت کی بات تھی یہ تو الگ ہے, لیکن کوئی تفریق نہیں تھی کہ یہ مسلمان ہے اور یہ ہندو ہے. یہاں تک کہ پیشوا جو تھے ان کے جو ہے باڈی گارڈ میں 13 مسلمان تھے اور 4 ہندو تھے, 13 مسلمان تھے 4 ہندو تھے, اور باقاعدہ ان کی طرف سے سورت کے بڑی خانقاہ کے لیے بہت بڑا وظیفہ مقرر کر رکھا تھا اور جاتا تھا وہاں پہ, شیواجی جاتے تھے وہاں پہ. آپس میں اس طرح سے تھی محبتیں. لیکن سن 1947 کے بعد یہاں کی یہ ملک آزاد ہوا, لیکن آزادی 2 لخت ہو کر کے ہمیں ملی, آزادی 2 لخت ہو کر کے 2 ٹکڑوں کے ساتھ ہم کو ملی, یعنی ایک حصہ پاکستان کا بنا, ایک حصہ ہندوستان کا ہو گیا. یہ پاکستان کا حصہ جس کے بارے میں عام طور پہ یہ جانا جاتا ہے کہ اس کو محمد علی جناح صاحب کی قیادت میں مسلم لیگ نے بنایا اور اس کی کوشش کی اور وہ بن گیا. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے, مسلم لیگ نے ضرور احتجاج کیا, ضرور دو قومی نظریے کی بات کی, لیکن ایسی طاقتور وہ جماعت نہیں تھی کہ وہ صاحب اس کو جو ہے یہ کر لے. یہاں متحدہ کانگریس کی جماعت تھی, یہاں متحدہ کانگریس کے ساتھ جمعیت العلماء کا بہت بڑا طبقہ تھا جو شامل تھا, جس نے سب سے پہلے جو ہے وہ حکومت قائم کی. مولانا برکت اللہ صاحب وزیر اعظم اس کے مقرر کیے گئے, اور صدر جمہوریہ کے طور پر ایک غیر مسلم کو مقرر کیا گیا. یہ سب کابل کے اندر ہوا. ریشمی رومال کی تحریک ایسی زبردست تحریک تھی کہ اس کے اندر گویا کہ سارے منصوبے تھے کس طرح اس ملک کو آزاد کرایا جائے, لیکن رات فاش ہو گیا اور جن پر اعتماد کیا گیا تھا وہی مخبر نکلے, اور اس کی بنیاد پر شیخ الہند علیہ الرحمہ کو مالٹا میں اسیر ہونا پڑا, مالٹا کے جزیرے پہ, اور وہاں 1-2 سال نہیں سالوں رہے. لیکن اللہ کے بندے کیسے کہ قید میں رہ کر کے انہوں نے امت کو کتنا بڑا تمغہ دیا کہ قرآن پاک کا ترجمہ انہوں نے کیا, جو آج ترجمہ شیخ الہند سے معروف ہے, اور جس پر علامہ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ کا حاشیہ قیمتی موجود ہے. آج قرآن پاک وہ موجود ہے جس کو سعودی عرب کی حکومت نے شائع کر کے ساری دنیا میں جو ہے وہ عام کرنے کی کوشش کی, اور سارے حجاج جاتے تھے, ایک ایک نسخہ اس کو ان کو دیا جاتا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قبولیت بھی فرمائی. جب شیخ الہند وہاں سے آئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو انہوں نے کہا, سب سے پہلی بات جو کہی تھی شیخ الہند نے وہ یہ کہی تھی کہ ہمیں گاؤں گاؤں میں مکتب قائم کرنا چاہیے, تاکہ قرآن پاک کی تعلیم عام ہو. مکتب قائم کریں اور قرآن پاک کو پڑھائیں, مکتب قائم کریں قرآن پاک کی تعلیم دیں, یہ انہوں نے کہا تھا. بہرکیف یہ ملک آزاد ہوا, دو لخت ہو کر کے ملا. اس میں آپ کو عجیب بات, الجمعیت, اس زمانے میں الجمعیت اخبار ایک نکلتا تھا, اس پرانے اخبار کے اندر میں نے دیکھا کہ اس میں تھا کہ اس وقت دس لاکھ آر ایس ایس والوں نے تار بھیجے تھے مہاتما گاندھی کو یا جواہر لال نہرو کو, اور یہ کہا تھا کہ پاکستان مان لیجئے. یہ کہتے ہوئے اس وقت مسلمانوں کی 46 ملکوں میں حکومت تھی, مسلمانوں کے 46 ملکوں میں حکومت ہے اور ہماری کوئی حکومت نہیں ہے, لہذا پاکستان مان لیجئے, یہ الگ ہو جائیں تاکہ ہم اس کو ہندو راشٹر اور احیاء مذہب کا مرکز اس کو بنائیں. پاکستان تو بن گیا, لیکن ہندوستان کا جو آئین بنا وہ آئین سیکولر بنا. اس آئین نے یہاں کے تمام باشندوں کو, تمام باسیوں کو اس بات کی اجازت دی, اس بات کا حق دیا کہ سب برابر ہیں, کوئی تفریق نہیں ہے, خواہ وہ اقلیت کا فرد ہو یا اکثریت کا فرد ہو. اگر مسلمان مسجد میں نماز پڑھتے ہیں اور وہ مندر میں جاتے ہیں, وہ گرودوارے میں جاتے ہیں, وہ چرچ میں جاتے ہیں, سب جائیں اور اپنے اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارنے کی پوری ان کو جو ہے وہ آئین کے اندر یہ سارا ڈیٹیل موجود تھا اور اس کو پاس کیا گیا. البتہ اس میں ایک شق ایسی تھی جس پر مولانا حسرت موہانی آئین کے ایک ممبر تھے, آئین کے ممبر تھے, مولانا حسرت موہانی نے اس پہ دستخط نہیں کیا اور آج تک وہ سارے دستخطوں کے ساتھ وہ چارٹ موجود ہے, لیکن حضرت موہانی نہیں کیا تھا. کیوں؟ اس کے اندر ایک شق یہ بڑھا دی گئی تھی کہ حکومت کوشش کرے گی یکساں سول کوڈ کے لیے, یکساں سول کوڈ کے لیے کوشش کرے گی, یعنی کوئی رائٹس ایسا نہیں تھا کہ جس کی بنیاد پر وہ حقوق کو حاصل کرنا ضروری تھا, لیکن ایک شق جو ایک تلوار لٹکا دی گئی تھی اس پر انہوں نے احتجاج کیا, دیگر علماء نے بھی احتجاج کیا, لیکن آج اسی کا سہارا لیا جا رہا ہے. تو 10 لاکھ آر ایس ایس کے سن 1919 میں آر ایس ایس قائم ہوئی ہے اور سن 1947 میں ملک آزاد ہو رہا ہے. اس ملک کی آزادی میں انہوں نے کوئی قربانی نہیں دی, بلکہ یہ مخبر رہے ہیں. اور گوڈسے نے مہاتما گاندھی کو جو قتل کیا ہے, وہ قتل اصل میں مہاتما گاندھی کا نہیں تھا, وہ اس نظریے کا تھا جو ان کے ذریعے اس ملک کو حاصل ہوا تھا, اس آئین کا تھا جس کو انہوں نے فالو کیا تھا, اس حقیقت کو تھا جس حقیقت کی بنیاد پر اس ملک کی تعمیر اور ترقی ان کے پیش نظر تھی. لہذا گوڈسے نے ایک فرد کو نہیں مانا تھا, مارا اس لیے گیا ان کو کہ ہندو راشٹر بنانے کے لیے جو آئین بنا تھا اس سے ہندو راشٹر نہیں بن سکتا تھا. لہذا جس کے لیے 10 لاکھ تار انہوں نے بھیجے تھے جواہر لال نہرو کو کہ پاکستان مان لے, تو انہوں نے کوئی یہ نہیں یہ تھا کہ ہم اس کے بعد ہندو راشٹر اس کو بنائیں گے, ہندوؤں کا یہ ملک ہوگا. ایسا نہیں ہوا, یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے ایسا نہیں کرنے دیا, لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ گوڈسے نے ایک مارا بھی تو ظالم نے کس شکل میں مارا, ٹوپی لگا کر کے مارا, رامپوری ٹوپی پہنے ہوئے ہے, گویا شکل و شباہت مسلمانوں کی ہے, اور پہلے وہلے میں یہی اعلان ہوا اور تمام فسادات شروع ہونے جا رہے تھے یا ہو چکے تھے, لیکن جواہر لال نہرو نے فوراً اس کے بعد اعلان کیا کہ مارنے والا ہندو ہے, مسلمان نہیں ہے, اور وہ گوڈسے ہے, آر ایس ایس کا جو ہے وہ ہم ممبر ہیں, رکن ہیں, اس نے ایسا کیا, تب جا کے فسادات رک گئے. تو اس طرح سے ملک تو آزاد ہو گیا. حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے آزادی سے پہلے امریکہ میں کچھ نوجوان ہندو بھی تھے مسلمان بھی تھے, انہوں نے ان سے درخواست کی کہ آپ ایک ترانہ بھیجئے, ہم ملک کو آزاد دیکھنا چاہتے ہیں تاکہ ہم یہاں پڑھیں اور اس بات کا اظہار کریں کہ ہم آزاد ملک کے باسی ہیں. تو حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا تھا کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا یہ پورا پورا گیا. یہ پورا اس وقت لکھا ہوا ہے انہوں نے, اس میں انہوں نے جو ایک بند ہے کہ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا, مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا, ہندی ہیں ہم وطن ہیں ہندوستان ہمارا. انہوں نے بہت اچھی بات کہی تھی, مذہب تو امن و شانتی کی دعوت دیتا ہے, مذہب تو زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتا ہے, مذہب تو بھائی چارگی اور اخوت کے پیمانے کو ایک دوسرے کو عطا کرتے ہوئے زندگی کی تمام تر ثقافتی تمدنی اور تہذیبی راہیں اس کے سامنے کھولتا ہے. لہذا مذہب بیر رکھنا دشمنی رکھنا نہیں سکھاتا, مذہب آشتی کا اور امن کا پرچالک ہوتا ہے, اس کی دعوت دینے والا ہوتا ہے. لیکن اس وقت جو یہ فکرہ تھا یہ گوڈسے کا فکرہ نہیں تھا. جس طرح اس کا قتل کرنا مہاتما گاندھی کا قتل صرف ایک فرد کا قتل نہیں تھا, ایسی گوڈسے کا قتل کرنا ایک فرد کا قاتل ہونے کی شکل میں نہیں تھا, بلکہ وہ ہندو راشٹر کی بھاوناؤں کو پیش کر کے اس کے خلاف جو آئے اس کو قتل کرنے کا آغاز تھا. یہی وجہ ہے کہ ملک تو آزاد ہو گیا اور ہم آزادی کے گیت گاتے ہیں, خا جنم نگن ادھینائک جہے سے, جس کو ٹیگور نے لکھا تھا. اور یہ غلامی کی یہ بھی بات ہے, اس لیے کہ ٹیگور نے جب برطانیہ کا جو وائسرائے آ رہا ہے اور اس کے استقبال کے لیے انڈیا گیٹ بنایا گیا بمبئی کے اندر اور وہاں استقبال کیا گیا, تو یہی وہ ترانہ تھا جو پڑھا گیا تھا اس کے لیے, اسی ترانے کا ایک حصہ ہے جو آج ہم پڑھتے ہیں. تو یہ غلامانہ ذہنیت ہے کہ نہیں, ہم ایک آزادی کی فضا میں ایک ترانہ بھی نہیں پیش کر سکے, اور آزادی کے نام پر جو ترانہ پیش کیا گیا وہ سارے جہاں سے اچھا, جس کو آج نگلٹ اور مسترد کیا جا رہا ہے, سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا. ہمیں تو اس پر بھی اعتراض ہے, علامہ اقبال نے یہ بات کہی اس سیاق میں کہی ہے, ورنہ ہمارے لیے تو سارے جہاں سے اچھا مکہ مکرمہ مدینہ منورہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہم اس کو تھوڑا اچھا کرتے ہیں, لیکن اس سیاق میں اس کو ہم قبول کرتے ہیں کہ جہاں بھائی چارگی ہے, جہاں نفرتیں نہیں ہیں, جہاں کثرت میں وحدت ہے, وحدت میں کثرت ہے, وہ اگر دیکھنا ہے, جہاں مختلف زبانیں ہیں, مختلف کلچر ہے, مختلف تمدن ہے, مختلف رواجات ہیں, مختلف رسومات ہیں اور مختلف آئین کے شعبے ہیں جو مختلف علاقوں میں وہ قائم ہیں, ایسا ایک گلدستہ یہ ہے, ایسا گلشن یہ ہے جہاں طرح طرح کے پھول, طرح طرح کی پتیاں, طرح طرح کے گل بوٹے کھلتے ہیں. اس اعتبار سے ورنہ بڑے بڑے ملک ہیں ایک زبان ہے, بڑے بڑے ملک ہیں ایک تمدن ہے, بڑے بڑے ملک ہیں یکساں سوچ ہے, لیکن یہاں ان تمام کثرتوں میں ایک وحدت ہے کہ ہم ہندوستانی ہیں, ہم بھارتی ہیں اور اس ملک کے باشندے ہیں. یہ ہمارا ایک بات اور آپ سے ہم کہیں کہ ان تمام چیزوں کے اندر اللہ نے ایک فضل ہم سب پہ کیا ہے, یہ بات میری نہیں ہے. ایک دفعہ حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی رحمۃ اللہ علیہ نور اللہ مرقدہ سے میں نے ذکر کیا حضور ہندوستان کے بارے میں اور اسپین کے بارے, اسپین میں مسلمانوں کا صفایا ہو گیا, ہندوستان میں مسلمان رہے اور ہیں ماشاءاللہ. جب ملک آزاد ہوا تو ہم 6 کروڑ تھے یہاں پہ, ہندوستان میں مسلمانوں کے کل تعداد 6 کروڑ تھے جب ملک آزاد ہوا ہے, اور آج ان سب کے باوجود 20 کروڑ مسلمان ہیں, کم سے کم 20 کروڑ ہیں. حکومت تو 16 کروڑ مانتی ہے, 14 کروڑ مانتی ہے, 20 کروڑ سے کم نہیں ہے. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ان سب کے باوجود اللہ رب العزت کا فضل ہے کہ ہم آگے بڑھتے رہیں, اور اس اعتماد کے ساتھ کہ بہا کر خون دل کی ہیں چمن آرائیاں ہم نے, بہا کر خون دل کی ہیں چمن آرائیاں ہم نے, گلوں کو مسکراہٹ دی انا دل کو فغاں ہم نے. یہ برق و رات کیا باد سبا بھی دشمن جاں تھی, مگر جوش جنوں میں رکھ دی طرح آشیاں ہم نے. یہ مہر و ماہ و اختر اور شفق کونوں مکان شاہد، یہ مہر و ماہ و اختر اور شفق کونوں مکان شاہد، سکھایا نوع انسانی کو طرز قدسیاں ہم نے، گزرگاہوں میں مل کر ہم سے رخ و موڑ لیتے ہیں، گزرگاہوں میں مل کر ہم سے رخ و موڑ لیتے ہیں، بچھایا جن کی راہوں میں نگاہ و قلب و جان ہم نے، ستم ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ظالم ہیں، ظالم ہیں پردیسی، ستم ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ظالم اور ہیں اور پردیسی، حقیقت ہے کہ بھارت کو کیا رشک جنا ہم نے، ہر طرح سے اس کو نوازا، ہر طرح کی چیزیں دیے، لیکن آج صورت حال بدلتی چلی جا رہی ہے، آزادی کے گیت ہم گا رہے لیکن ہمارے آنکھوں میں آنسو خشک ہو رہے ہیں، ہماری نبض ڈوبتی ہوئی نظر آ رہی ہے، ہمارے دلوں کی دھڑکن سست پڑتی چلی جا رہی ہے، جو صورت حال ہو رہی ہے، حق و انصاف جہاں رائج تھا آج وہاں جور و جفا کی تمام تر چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ 1200 سے زیادہ مکانات نوح کے اندر جو ہے بلڈوزر سے گرا دیے گئے، نہ پہلے سے کوئی ان کو اطلاع دی گئی اور نہ کوئی ان کے اوپر کوئی الزام عائد کیا گیا، اور صرف اس لیے کہ صاحب انہوں نے پتھر بازی کی ہے، اور جو گولیاں چلاتے رہے بھگوے وہ باندھ باندھ کر کے اور مارتے رہے اور جلاتے رہے، یہاں تک کہ ایک نائب امام کو مار مار پیٹ پیٹ کر کے ختم کر دیا گیا اور 6 لوگوں کو قتل کیا گیا، ان کے ساتھ کچھ بھی نہیں، ان کا کوئی تذکرہ ہی نہیں۔ آج اس ملک میں جس میں ہم مسلمانوں کے بڑے بڑے علماء نے، سورماؤں نے، قائدوں نے اپنی جان دی، اس کے لیے سب کچھ برداشت کیا، مولانا حسرت موہانی ہوں یا مولانا فضل حق خیر آبادی ہوں یا ماں جعفر تھانیسری نے جو کتاب لکھی ہے، جو وہاں پر آپ کے کالا پانی کے اندر ان کو قید کیا گیا تھا، انہوں نے لکھا ہے کہ یہاں پر علماء کو لوہے کا پنجڑا بنا کر کے اور اس میں نوکیلے جیسے تیر اس طرح سے اس میں چاروں طرف سے کر کے اس میں بٹھایا جاتا تھا، 18 سال وہاں جیل میں رہے، کہتے لے زندگی موت سے زیادہ جو ہے وہ اجیرن ہو گئی، موت آ جائے وہ بہتر ہے۔ کس جرم میں کیا گیا تھا؟ اس جرم میں کہ ہمارا ملک آزاد ہو۔ انڈومان نکوبار کن کو بھیجا گیا تھا؟ ماریشس میں کن کو قید کیا گیا تھا؟ نیوزی لینڈ میں کن کو وہاں بھیجا گیا تھا؟ یہاں وہ لوگ تھے جنہوں نے بھی آزادی کی بات کہی، یا انہیں غلام بنا کر کے کھیتی باڑی کرنے کے لیے وہاں ان کو ڈال دیا گیا، بارباڈوز ہو یا ویسٹ انڈیز ہو یا اور دوسرے مقامات جزائر ہو، وہاں کثرت سے ہندوستانی ملتے ہیں، وہ کون ہیں جو اسی وقت ان کو غلام بنا کر کے وہاں لے جایا گیا اور وہاں ان سے کھیتی باڑی یا کانوں میں کھدائی کا کام ان سے لیا گیا ہے؟ یہ ملک ہے، یقیناً ہمارا ملک ہے، ہمیں اس پر گرو ہے، ہمیں فخر ہے کہ ایک عظیم ملک جہاں ہمارے بڑے بڑے ادارے ہیں، ہمارے مساجد ہیں، ہماری ایک تہذیب ہے، ہمارا ثقافت ہے، لیکن آج صورتحال یہ ہے کہ وہ ہمارا ترنگا جھنڈا جس کی تشکیل بھی ایک مسلم خاتون نے کی ہے، وہ ترنگا جھنڈا وہ بھی ایک مسلم خاتون کا دیا ہوا ہے، اوپر بھگوا رنگ ہے، بیچ میں سفید ہے، نیچے ہرا ہے نا، یہ تین اس کو ترنگا کہتے ہیں۔ جو اوپر ہے وہ زعفرانی رنگ ہے، آپ جانتے ہیں کہ زعفران یا سفرون جو ہے طاقت و قوت کا مظہر ہے، اس سے قوت ملتی ہے، لہذا پہلا رنگ جو ہے وہ یہ بتانے کے لیے کہ ہم طاقتور ہیں، اب ہم آزاد ہیں، ہم آنکھ سے آنکھ ملا کر کے رہ سکتے ہیں، ہم کسی کے یہ نہیں ہیں، لہذا یہ جو اوپر کا جو ہے ترنگا، جو اوپر کا رنگ ہے یہ طاقت کا مظاہرہ ہے، لیکن اس طاقت کو بیچ کا جو سفید رنگ ہے وہ امن و امان کی دہلیز پہ ہمیں کھڑا کرنے کے لیے ہے، اور جو سبز رنگ ہے وہ ہمیں اس دھرتی سے اناج اور غلہ اور پودے اور پھل اور پھول اگا کر کے اپنی ضرورتیں اور قومی ضرورتوں کو پوری کرنے کا مظہر ہے آج، لیکن وہ بھگوا رنگ، زعفرانی رنگ وہ نیچے تک پہنچ کر کے امن و امان کو سبوتاز کرتے ہوئے اس پر بھی آ کر کے نکیل کس رہا ہے کہ آج کسان خودکشی کرنے پر آمادہ ہے, آج باغباں اپنے پھل کو لیے کھڑا ہے لیکن کوئی لینے والا نہیں ہے, آج حالات ایسے ستم ظریف ہیں کہ انہیں دیش ورودھی کہا جا رہا ہے, جو جن کو انداتا یہاں کہتے ہیں انہیں کو دیش ورودھی کہتے ہیں, چاہے وہ پنجاب سے آواز اٹھائی جائے, چاہے ہریانہ سے اٹھائی جائے, یا یو پی سے اٹھائی جائے, یا تلنگانہ سے اٹھائی جائے, آج سب سے زیادہ اسی ہریالی کو سب سے زیادہ اپنی قیمتی جانیں, اور قیمتی جو ہے سرمایہ کے ساتھ اور قیمتی سلیقے اور عزم حوصلے کے ساتھ اس کو لگانے کی کوشش کر رہے ہیں, انہیں کو آج یہ کیا جا رہا ہے. کیوں؟ اس لیے ان کو نہ وہ سفید رنگ پسند ہے اور نہ ہرا رنگ پسند ہے, انہیں تو ایک ہی رنگ وہی پسند ہے. یہی وجہ ہے کہ آر ایس ایس کے مکھیالے پہ ناگپور میں آج تک ترنگا جھنڈا نہیں لہرایا ہے, وہی بھگوا جھنڈا لہراتا رہتا ہے, اور دیش بھکت وہ ہے, دیش ورودھی وہ ہے جو ترنگا کرتا ہے. گھر گھر ترنگے کی بات کہی جا رہی ہے, ابھی بات آئی کہ نہیں آئی, وزیر اعظم کی طرف سے بات آئی, وزیر اعلیٰ کی طرف سے, ہر گھر پہ ترنگا ہو, ہر گاڑی پہ ترنگا ہو, اتنا لگاؤ کہ جھنڈا جھنڈ بن جائے, یہ سب تو ہو رہا ہے. ارے وہاں کیوں نہیں لگا رہے, وہاں کیوں نہیں, اب بھی نہیں لگ رہا, اب بھی ترنگا نہیں لگ رہا ہے. تو دیش بھکت ہونے کا عنوان آج بدلا جا رہا ہے, یہ سب کچھ ہوتا رہا میرے دوستو, میرے بھائیو, میرے عزیزو. لیکن یاد رکھو, حضرت مولانا رابع صاحب نے کہا تھا, یہ بات عجیب کہی تھی, کہا تھا دیکھو اللہ نے فضل کیا کہ یہ بیچ میں انگریز آ گئے اور ہم نے ملک کو انگریزوں سے آزاد کرایا, اگر وہ نہ آتے اور ہندو غیر مسلم اگر آزاد کراتے اور مسلمانوں سے یہ لیتے اور حکومت بناتے تو پھر وہ حال ہوتا جو اسپین کا حال ہوا ہے. اسپین کا جو حال ہوا ہے, یہ تو اللہ نے اس ملک پہ فضل کیا, انگریزوں نے اسپینیوں نے مسلمانوں سے لیا, نتیجہ یہ کہ چن چن کر کے مسلمانوں کو قتل کیا اور اپنے قومی دھارے میں مثلا ان کو عیسائی بنا لیا. آج بھی قومی دھارے کی بات کی, سب سے پہلے قومی دھارے کی بات اندرا گاندھی نے کہی, سن 1967 کے اندر اندرا گاندھی نے قومی دھارے کے سے جوڑنے کی بات کہی تھی. آج وہ قومی دھارا یہ ہے کہ آپ اپنے مذہب سے دستبردار ہو جائیں, آپ وہ کہیں جو ہم کہہ رہے ہیں, ہم آپ وہ مانیں جو ہم مان رہے ہیں, یہ ساری پلاننگ کے ساتھ چینیں ہو رہی ہیں. لہذا ہمیں چوکنا رہنا چاہیے, ہمارے لیے سوائے اس کے کہ اللہ کی طرف ہم رجوع کریں, اس نعمت عظما کو جو اللہ نے انعام کے طور پہ ہم کو ایمان کی دولت دی ہے اس طرف متوجہ ہو کر کے اللہ سے مانگتے رہے. ذالک بان اللہ لم یکو مغیرا نعمتا, اللہ نعمت سے محروم نہیں کرتا ہے جس سے نوازا ہے جب تک کہ اس نعمت کی ناقدری نہ کی جائے. ہم نے ناقدری کی ہے, ہم دنیا کی طرف ویسے ہی آ گئے جس طرح دوسرے ہیں, ہمارا معاملہ ویسے ہی ہو رہا ہے جیسے دوسرے ہیں, ہم ویسے ہی فراڈ کر رہے ہیں جیسے دوسرے ہیں, ہم وہی سود خوری کر رہے ہیں جیسے دوسرے ہیں, ہمارے نوجوان ڈرگ میں ویسے جا رہے ہیں جیسے دوسرے ہیں, ہماری عورتیں ویسی بے محابا نکل رہی جیسے دوسرے ہیں, ہمارے تعلقات ویسے ہی خراب ہیں جیسے دوسرے ہیں, تو بتائیے اللہ کی نعمت کیسے آئے گی. اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ لا اخشى عليكم الفقر ولكن اخشى عليكم من تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما اهلكتم. مجھے اندیشہ نہیں تمہارے فقر و فاقے کا, لیکن اندیشہ یہ ہے کہ تم پر دنیا کھل کر کے آ جائے, ساری نعمتیں تمہارے سامنے آ جائیں اور تم بھی اس کو حاصل کرنے سے ایسی کوشاں ہو جاؤ جس طرح غیر قومیں کوشاں ہو, پھر اللہ کی طرف سے تمہاری پکڑ ہوگی, کوئی بچا نہیں سکتا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور اپنے فضل سے ایمان پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ فتنے تو عارض ہیں, ختم ہو جائیں گے, ایمان باقی رہے گا, انشاءاللہ جنت تک لے جائے گا, اللہ کی رضا سے شاد کام فرمائے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام. نعوذ بك من شرورهم. لا إله إلا الله الحليم الكريم, سبحان الله رب العرش العظيم, والحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته وعفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها، يا أرحم الراحمين يا أكرم المكرمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله.
اللہ تعالیٰ حضرت والا کو جزائے خیر عطا فرمائے. آپ دراصل بنگلور علاج کے لیے تشریف لائے تھے، ہماری درخواست پر حضرت نے آج یہاں باوجود طبیعت کی ناسازگی کے ہمارے سامنے 200 سالہ تاریخ کو کچھ منٹوں کے اندر مرتب کر کے ہمارے سامنے پیش فرمایا. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. کل حضرت کا جمعہ کا بیان مسجد قادریہ میں ہوگا، کل جمعہ کا بیان مسجد قادریہ میں آپ کا ہوگا، وہاں بھی پہنچنے کی کوشش کریں، اور حضرات جو آ نہیں سکے ان کو اطلاع کرنا تو کر دیں.